الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. سورہ انعام پچھلی نشست میں ختم ہو گئی تھی، وہ اس مضمون پر ختم ہوئی تھی کہ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ میرا فرض تھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی. اب اگر تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے ایک بات نہیں مانی تو اس کی ذمہ داری آپ پر آ جائے، آپ نے نہیں مانی تو اس کی ذمہ داری مجھ پر آ جائے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ لا تکسب کل نفس الا علیہا، یعنی ہر شخص جو کماتا ہے وہی اس کے لیے ذمہ دار بھی ہوتا ہے. اور یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ قرآن مجید نے وہ اصل اصول ہے جس کی طرف توجہ دلا کے بات ختم کی ہے کہ ہر دائی، ہر رہنما اپنے حدود بہت اچھی طرح سے سمجھ لے. سورہ انعام دعوت کی سورہ تھی، پوری سورہ کو اگر آپ پڑھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس میں خبردار کرنے کا پہلو اس طرح نہیں ہے جیسے ہم سورہ اعراف میں اب دیکھیں گے. اس میں استدلال ہے اور بہت محبت کے ساتھ ایک ایک چیز کا تجزیہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا غلطی ہے، توحید کیا ہے، توحید کے لوازم کیا ہیں، آخرت میں جواب دہی کی کیا صورت ہوگی، اور پھر مخاطبین جس غلطی میں مبتلا ہیں اس کے بارے میں ایک ایک بدعت کو لے کر اس کا تجزیہ کیا گیا ہے. اور آخر میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ بات جب اس طرح واضح کر دی جائے، اس ملائمت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس طرح استدلال کے ساتھ، تو پھر اگر کوئی شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پیغمبر کو بھی اس سے گریز کر لینا چاہیے. یہ مضمون سورہ میں اس سے پہلے بھی کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، خاتمہ بھی اسی پر ہو رہا ہے. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ لوگوں کو اسی پروردگار کی طرف پلٹنا ہے، وہ بتائے گا جن چیزوں میں اختلاف ہوتا رہا ہے. یہاں چیزیں فیصل نہیں ہونی، اللہ کا ایک قانون ہے جس کے تحت لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں. پیغمبر اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ بات واضح کر دیں، حق پہنچا دیں، ہر لحاظ سے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اسے طاقت حاصل ہوتی ہے، اقتدار حاصل ہوتا ہے، جب وہ برتری کے مقام پر ہوتا ہے تو وہ نہیں سنتا. قرآن مجید میں زیادہ تر صورتوں کے مخاطبین چونکہ سرداران قریش ہیں تو اس وجہ سے اس جانب بھی آخر میں توجہ دلا دی. اور پھر یہ کہا ہے کہ غلط فہمی کہاں سے ہوتی ہے، وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ نے جو کچھ بخشا ہے وہ تو اس لیے بخشا تھا کہ لوگوں کے رویے کو دیکھے، امتحان کرے ان کا. نعمتیں، حسن، اقتدار، علم، ہر چیز اسی لیے ملتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان ان چیزوں کو پا کر یہ خیال کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ میرا استحقاق تھا، یہ مجھے ملی ہیں تو ملنی ہی چاہیے تھی. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سرتابی اور سرکشی اختیار کر لیتا ہے، درا حالے کہ یہ شکر کا مقام تھا، عاجزی کا مقام تھا، اللہ کے سامنے استغفار کا مقام تھا. اور انسان کو اگر نعمتیں ملی تھیں تو اسے اور زیادہ اپنا سر اپنے پروردگار کے سامنے جھکانا چاہیے تھا. وہ جو شیخ سعدی نے کہا ہے نا کہ نہت شاخ پر میوہ سر بر زمین، یعنی جیسے جیسے پھل لگتا ہے تو شاخ اپنا سر زمین کی طرف جھکاتی چلی جاتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اقتدار دیا ہے، حسن دیا ہے، قوت دی ہے، تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو اور زیادہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے تھی اگر وہ یہ جانتا اور اسے ملحوظ رکھتا کہ میں پروردگار کے سامنے جواب دہ ہوں، مجھے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ اس میں میں کوئی کامیابی حاصل کر کے انعام کے طور پر یا اپنے استحقاق کی بنیاد پر یہ چیزیں پا رہا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے. وہ پیدا کرتا ہے کسی انسان کو بہت غریب، کسی انسان کے پاس بڑا اقتدار، بڑی قوت، آدمی خود بھی محنت کرتا ہے لیکن دیتا وہی ہے، اور پھر آخر میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر یہ بات ختم کرتی تھی کہ آپ مطمئن رہیں، یہ نہیں مانیں گے تو بہت جلد خدا کی گرفت میں ہوں گے، مان لیں گے تو وہ بخشنے والا ہے، سراسر رحمت ہے، یہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹیں گے تو ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ گویا جو دعوت کی سورہ ہے وہ اس مضمون پر ختم ہوئی تھی۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات جب صورتیں ختم ہوتی ہیں تو ان کے اندر ایک ہلکا سا بن جاتا ہے خاتمے اور دوسری سورہ کی ابتدا میں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دعوت میں اپنے آپ کو ایک طرح سے قرآن مجید کے الفاظ میں ہلکان کر رہے تھے، جس کو بیان کیا نا کہ اللہ کا باخن نفسہ کا اللہ یقون و مومنین، تو جس خاتمے پر یہ سب ہم نے بات کی اسی سے سورہ شروع ہو جاتی ہے، تو ایک طرح کا مضمون کا اتصال کا حلقہ بھی بن جاتا ہے اس میں۔ تو سورہ اعراف کی ہم ابتدا کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ جو دو لفظ ہے رحمان اور رحیم، ان کے بارے میں سورہ فاتحہ کی ابتدا میں گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ دو الگ الگ پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی رحمان اس وقت بولا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے وفور رحمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، گویا ایک فوارہ رحمت کا جو ابلا پڑ رہا ہے، جس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کافر و مومن سب پر ہو رہی ہے، سراسر رحمت ہے۔ اور رحیم یعنی اس کی شفقت میں ابدیت ہے، اس کی رحمت میں ہمیشگی ہے، اس میں استمرار ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تو ایک بارش کا ریلا آیا اور برس گئی، نہیں، دوسرا پہلو بھی ہے اس میں، دوام اور استمرار اور کنٹینیوٹی کا پہلو بھی ہے۔ تو یہ دونوں رحمت کے دو پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے لفظ لائے جاتے ہیں، اس کو پیش نظر رہنا چاہیے۔ الف لام میم سواد، یہ الف لام میم سواد ہے، آپ البیان میں دیکھیں گے ہر جگہ ان کا ترجمہ ایسے ہی کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، ان کو حروف مقطعات لوگوں نے کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں ہر حرف الگ ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ ملا کے کوئی لفظ بنتا ہے۔ الف لام میم علم نہیں ہے، بلکہ الف لام میم حروف تہجی، حروف ہجا یا الفابیٹکس جو ہیں ان پر نام رکھے گئے ہیں صورتوں کے۔ تو الف لام میم سواد یہ سورہ کا نام ہے۔ یہ سورہ اعراف جو ہم اس کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہوا نام نہیں ہے، بلکہ سورتوں کے جو نام عام طور پر رائج ہیں، جیسے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، اسی طرح سے اعراف، اسی طرح سے انام، یہ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام نے رکھ دیے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ بہت سے مصاحف میں مختلف بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں سورۃ الدہر ہوگا، آپ عرب مالک کے مصاحف دیکھیں تو وہاں سورۃ الانسان ہوگا، کسی خاص لفظ کو دیکھا، کسی نمایاں چیز کو دیکھا تو اس کا نام رکھ دیا۔ بلکہ اہل علم یہ بھی بتاتے ہیں کہ نام رکھنے کا یہ عمل بھی تدریجن ہوا ہے، یعنی پہلے پہلے مرحلے میں کیا ہوا، چونکہ قرآن مجید میں یہ تھا کہ بہت سی صورتیں تھیں جن کے کوئی نام نہیں تھے، بعض صورتوں کے نام تھے جیسے کہ اس سورہ کا نام۔ تو یہ نام جو حروف مقطعات کی صورت میں رکھے گئے ہیں، اس کے بجائے لوگوں نے ایسے ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا کہ بھائی وہ سورہ پڑھی آج جس میں وہ بکرا کا ذکر ہے نا، جس میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے، اس میں بھی آگے اصحاب اعراف کا ذکر ہوگا۔ تو پہلے مرحلے میں یہ بات یوں ہونا شروع ہوئی، یعنی السورہ التی ذکرت فی البقرہ، اس طرح کے جملے لوگوں نے بولے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ذکرت فی البقرہ تو ختم ہو گیا اور سورہ کا نام بقرہ پڑ گیا، آل عمران پڑ گیا۔ تو اس وقت جو آپ صورتوں کے نام عام طور پر دیکھتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر نام صحابہ کرام کے رکھے ہوئے ہیں، بعض نام ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ نے رکھے اور وہی ہو گئے، جیسے مثال کے طور پر یاسین، سورہ کا نام یہ اللہ تعالیٰ ہی کا رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے سورہ نون، اگرچہ اس کا ایک دوسرا نام سورہ قلم بھی رکھ لیا گیا، نون والقلم تھا، تو نون کے ساتھ قلم کو بھی نام بنا لیا لوگوں نے۔ یہ بہت سی صورتوں میں ہوا ہے۔ تو یہاں سورۃ الاعراف کا نام الاعراف، یہ صحابہ کرام کا رکھا ہوا ہے، اور سورہ کا اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام ہے الف لام میم سواد، یہ الف لام میم سواد ہے۔ یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، سب صورتوں کے نام ہیں. یہ چونکہ صورتوں کے نام ہیں تو اس وجہ سے ان کا ترجمہ اس طرح کرنا چاہیے جس طرح کیا گیا ہے کہ یہ الف لام میم صاد ہے. جیسے آپ کہیں یہ سورہ بقرہ ہے, یہ سورہ اعراف ہے, ایسے کرنا چاہیے اس کا ترجمہ. اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے کہ اس جملے میں مبتدا عربیت کی روح سے محذوف ہے. یعنی اس میں یوں تھا اصل میں کہ حاضر ہی الف لام میم صاد, یہ سورہ الف لام میم صاد ہے. تو عربی زبان میں بعض اوقات یہ جو پہلے حصے ہوتے ہیں وہ ہم بھی حذف کر دیتے ہیں. بعض اوقات آپ اچانک اگر سانپ دیکھ لیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سانپ ہے, کہیں گے سانپ. تو اس میں دیکھیے مبتدا بھی حذف ہو گیا, یہ مبتدا ہے وہ بھی حذف ہو گیا, اور وہ حرف جو رابطے کا کام کر رہا تھا وہ بھی حذف ہو گیا. تو بالکل اسی طریقے سے الف لام میم صاد, ایسے ہی جب ہم کسی مقالے کا یا کسی کتاب کا عنوان بیان کرتے ہیں, جیسے یہ کتاب میرے سامنے پڑی ہوئی میری مقامات, تو اصل میں آپ غور کریں تو یہ زبان کے لحاظ سے یہ بھی یہ مقامات ہے, لیکن اس میں جملے کا ایک حصہ امٹ کر دیتے ہیں, حذف کر دیتے ہیں بولنے میں. ایسا ہی یہاں بھی ہوا ہے. اس جملے میں مبتدا عربیت کی روح سے محذوف ہے, اسے کھول دیجئے تو پوری بات یوں ہوگی حاضر ہی الف لام میم صاد. یعنی یہ پورا جملہ تھا جس میں سے حاضر ہی ختم ہو گیا اور اب یہ الف لام میم صاد ہے. اردو میں جب آپ ترجمہ کریں یا کسی دوسری زبان میں تو ان چیزوں کو کھول دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسالیب لوگوں کے لیے مانوس نہیں رہے, تو پھر وہ بعض چیزوں سے غیر متعلق ہو جاتے ہیں. اصطلاح میں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو حروف ہیں الف لام میم صاد, الف لام میم, الف لام میم را, صورتوں کے شروع میں, تو ان کا لوگوں نے, اہل علم نے حروف مقطعات نام رکھ دیا. مقطعات یعنی جو توڑے گئے ہیں, جو جملہ نہیں بنے یا لفظ نہیں بنے, الگ الگ ہیں. اصطلاح میں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ تمام جلیل القدر اہل علم نامی کے طور پر مانتے ہیں ان کو, اور بعض صورتوں میں تو یہ نام بنے ہوئے ہیں باقاعدہ. جیسے میں نے یاسین کی مثال دی, جیسے نون کی مثال دی, یہ بنے ہوئے ہیں نام. اسے سورہ قاف کی مثال دی, تو بعض جگہوں پر دوسرا نام زیادہ معروف ہو گیا ہے. یعنی نام ہر جگہ ہی تھے, لیکن بقرہ کو سورہ الف لام میم نہیں کہا, سورہ بقرہ کہنا شروع کر دیا لوگوں نے. پھر یہ کہ چونکہ یہ مشترک بھی تھے بعض صورتوں میں اور مضمون کے اشتراک پر دلالت کرتے تھے, گویا دو صورتوں کا ایک ہی نام رکھ دیا. تو جو عربوں کا ذوق نام رکھنے کا ہے, کہتے ہیں نا کہ ایک صاحب نے اپنے تمام بیٹوں کا نام طلحہ رکھ دیا, تو انہیں طلحۃ الطلحات کہا جاتا تھا. اپنا بھی یہی تھا, یعنی اپنا نام بھی وہی, 10-12 بیٹوں کا نام وہی. تو یہ عام طور پر عربوں کے ہاں کے ذوق کی رعایت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نام کیوں رکھے اللہ تعالیٰ نے, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس پر اہل علم بہت کچھ غور کرتے رہے ہیں, کیونکہ کوئی چیز براہ راست رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں نہیں ملی, تو لوگوں نے اپنے طور پر یہ جاننے کی کوشش کی کہ نام کیوں رکھے گئے. اس سے پہلے کہ میں اس میں اپنے رجحان کی طرف اشارہ کروں, یہ بات میں عرض کر دوں کہ سورہ کا نام کیوں رکھا گیا. مثال کے طور پر صحابہ نے نام بکرا رکھ دیا. اگر ہمیں نہ بھی معلوم ہو کہ بکرا کے کیا معنی ہے, تو اس کا سورہ کے مضمون مفہوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایک علامت سے نام رکھ دیا, عربوں کا ذوق یہی ہے. تو یہ جو نام ہے یہ اصل میں قدیم حروف حجا کے معنی پر رکھے گئے ہیں. یہ جو آپ کے الفابیٹس ہیں یا حروف حجا ہیں, تہجی کے حروف جن کو کہتے ہیں, الف با جس کو کہتے ہیں, یہ عربی زبان کے حروف اصل میں قدیم عبرانی میں اپنے اصل کے ساتھ موجود ہیں, اس وقت بھی موجود ہیں. تو یہ کیا تھے, چیزوں کے نام تھے. ان کی صورت ایسے ہی بنائی جاتی تھی. شروع میں یہ جس طرح آپ الف لکھتے ہیں, با لکھتے ہیں, یہ ایسے نہیں تھا, بلکہ کسی چیز کی تصویر بنائی جاتی تھی. اب بھی آپ جاپانی زبان جب لکھی جاتی ہے, چینی زبان جب لکھی جاتی ہے, تو اس میں یہ قدیم طریقہ دیکھتے ہیں, وہ چیز کی تصویر ہوتی ہے. تو جیسے مثال کے طور پر ایک گھر کی تصویر جب بنائی جاتی تھی ایسے کر کے, تو یہی آہستہ آہستہ بے ہو گیا, بیت کہتے ہیں نا گھر کو. اسی طرح جیم کو ایسے لکھا جاتا تھا جیسے جیمل ہے عبرانی زبان میں, تو اونٹ کسی صورت بن جاتی تھی. اسی طرح مچھلی اس طرح ہوتی ہے, تو وہ نون کی صورت اختیار کر گئی. تو یہ جو ہمارے حروف حجا ہیں عربی زبان کے, یہ جب اپنی قدامت کے ساتھ وابستہ کیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں چیزوں کے نام تھے. تو جیسے سورہ بقرہ کا نام رکھتے ہوئے گائے ہے نا, بقرہ کا مطلب گائے کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ سورہ میں گائے کا ذکر ہے ایک جگہ, گائے سورہ کا موضوع نہیں ہے, ایک جگہ ایک واقعے میں ذکر آ گیا ہے. اسی طرح آراف جو ہے یہ سورہ کا موضوع نہیں ہے. آگے آپ یہ دیکھیں گے کہ آراف کا ذکر آ گیا ہے, یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ جنت میں بھی ہوں گے دوزخ میں بھی ہوں گے, اور کچھ بڑے رہنما اس موقع کے اوپر بلند جگہوں پر کھڑے ہو کر خطاب کریں گے, جیسے ہم اسٹیج کا لفظ بولتے ہیں. تو اس کے لیے آراف کا لفظ آیا ہے اس سورہ میں, اس کو وہاں سے اٹھایا ہے اور اٹھا کر لوگوں نے اس کا نام بنا دیا. تو عربوں کے نام رکھنے کا ذوق یہ بتا رہا ہے کہ وہ کوئی اہم لفظ دیکھ لیتے ہیں, کوئی نمایاں چیز دیکھ لیتے ہیں, اسی سے اس چیز کا نام رکھ دیتے ہیں. نام کا مضمون سے, مدعا سے سورہ میں کیا بات کہی گئی ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب سب صورتوں کو دیکھیں ایسے ہی, یعنی سورہ آل عمران کا موضوع کیا ہے, یعنی اس میں تو ایک بہت اہم مضمون ہے جو زیر بحث آیا ہے, اس کے مخاطبین ہیں, ان مخاطبین کے توہمات, ان کی بدعات کی تردید کی گئی ہے, صحابہ کرام کے لیے ایک تمہیز کا پورا مضمون ہے جو اس میں بیان ہوا ہے, اس میں ایک جنگ پر تبصرہ کیا گیا ہے. تو بڑے اہم مضامین ہیں جو سورہ میں ہے, لیکن لوگوں نے اس کا نام کیا رکھا؟ آل عمران. وہ ایک آیت میں لفظ آ گیا نا, ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, تو وہاں سے اٹھایا اور سورہ کا نام رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ کسی سورہ کے اندر جو نمایاں چیزیں ہیں, تو چونکہ حروف ہجا یا حروف تہجی یہ اصل میں انہی چیزوں کے نام تھے. اس کو آپ نون کی مثال سے سمجھ لیں کہ نون مچھلی کے معنی میں تھا, یعنی یہ حروف جو ہیں ان کے معنی معلوم تھے, یہ اب بھی معلوم ہے. آپ کوئی بھی اگر لسانیات پر اچھی چیز اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو حروف ہجا یا الفابیٹ کی جو تاریخ ہے یہ مل جائے گی. تو اس میں دیکھیں گے آپ کے الف کا کیا مطلب تھا, بے کا کیا مطلب تھا, جیم کا کیا مطلب تھا, یہ سب کے نام آپ کو معنی مل جاتے ہیں جتنے بھی ہیں, انہی کا لحاظ کرتے ہوئے نام رکھ دیے گئے. تو اب اس کا نام سورہ کا نون کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس میں سیدنا یونس کا واقعہ بیان ہوا ہے, مچھلی والے کا واقعہ بیان ہوا ہے, تو وہاں سے اٹھایا اور اس کا نام رکھ دیا. تو الف لام میم سواد بھی ایسے ہی ہے, یہ امام فراہی کا نقطہ نظر ہے, اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ وہ اس جانب توجہ دلائیں. یہ چونکہ زبان کے بالکل اسی اسلوب پر ہے جس پر انہوں نے پورے قرآن مجید کی تفسیر کی طرف توجہ دلائی ہے, کہ زبان کے فطری اسالیب پہ بات کی جائے گی, کسی زبان میں الفاظ کس مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں, جملوں کی تالیف سے کیا چیزیں نمایاں کی جاتی ہیں, وہی ہوں گے جن کو سامنے رکھ کے آپ بات کریں گے. تو یہ بڑا قرین قیاس نظریہ ہے. اس میں اب ضرورت کس چیز کی ہے کہ جن صورتوں میں یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو پا رہا کہ وہ کیا علامت ہے جس کو لیا گیا, یعنی بقرہ کو ہم پڑھتے ہیں تو سورہ پڑھتے ہی بقرہ کا لفظ آ جاتا ہے, واقعہ آ جاتا ہے, تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے آراف میں, اس میں تدبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ علم ابھی اپنے بہت سے اسرار کھولے گا, لیکن یہ بات بہت قرینِ قیاس ہے کہ یہ اصل میں صورتوں کے نام ہیں اور اس مناسبت سے رکھے گئے, یعنی حروف ہجا کے معنی کے لحاظ سے رکھ دیے گئے. تو یہ الف لام میم سواد ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ و ذکرہ للمومنین, یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے, سو اس سے اے پیغمبر تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو. یہ قرآن مجید کا ایسا مضمون ہے کہ آپ جگہ جگہ اس کو دیکھیں گے. قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت کے ساتھ, بہت التفات کے ساتھ توجہ دلائی گئی ہے. یہ کوئی عتاب نہیں ہے, اور آپ اس کو کئی مقامات پر دیکھیں گے. یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ انعام کے آخر میں بھی یہی مضمون تھا, اور سورہ شروع ہوئی ہے تو اس میں وہی مضمون ہے, یعنی جہاں اس کو ختم کیا تھا اسی سے گویا بات شروع کر دی گئی ہے دوبارہ. تو یہ جو مضمون ہے یہ متعدد مقامات پر آئے گا. یہ کیا مضمون ہے؟ یہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا ہے, ان میں خیر و شر کا کوئی الہام کر دیا ہے, پیغمبر اسی کی بنیاد پر ان کو ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو پوری دل سوزی کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ اس کام میں لگ جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اس سے نکالیں لیکن اللہ کے قانون کے مطابق ہدایت اسی کو ملنی ہے جو اپنے اندر موجود ہدایت کی قدر کرے گا. تو اب پیغمبر اپنی جان ہلکان کر دے رہے ہوتے ہیں, وہ ایک ایک دروازے پر دستک دیتے ہیں, ان کے اندر شدید تمنا ہوتی ہے کہ ان کی قوم ایمان لے آئے. انہیں چونکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ عذاب کی زد میں ہے, تو جو شفقت, جو محبت, جو التفات, جو اپنے مشن کے ساتھ وابستگی پیغمبر میں ہوتی ہے, اس کا اظہار ہوتا ہے اس میں کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کیسے لاخیرے ہیں, یہ کس طرح استہزاء کا نشانہ بنا رہے ہیں, یہ کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں. وہ گویا ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان کے درپے ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی طرح ایمان لے آئے, جس کو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا ہے کہ میں تو تمہیں پیچھے سے کھینچ رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو آگ میں ڈالتے چلے جا رہے ہو. یہ وہ چیز ہے جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ توجہ دلائی گئی. یہ مضمون قرآن مجید میں آپ کو بہت ملے گا, اور یہ کوئی عتاب کا مضمون نہیں ہے, یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا مضمون نہیں ہے, بلکہ بہت محبت سے. اس میں اگر کوئی عتاب ہے تو اس کا رخ ان لوگوں کی جانب ہے کہ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ, ان کے کیا ضرورت ہے جان ہلکان کرنے کی, آپ اپنے آپ کو کس مشقت میں ڈال دیں گے. تو یہ سورہ بھی اسی مضمون سے شروع ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کئی اسالیب میں جگہ جگہ آتا چلا جائے گا. یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے, کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من, سو اس سے اے پیغمبر تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو. یعنی اب یہ بھاری بوجھ ہے. دوسری جگہ آپ دیکھیں قرآن مجید نے اسی تعبیر کو اختیار کیا, جب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار عام کے لیے کھڑا کیا گیا, یہ کہا گیا کہ آپ اب عرب کے سرداروں کو عام پکاریں, خبردار کریں, تو اس میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, ہم آپ پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈال رہے ہیں, یہ آسان نہیں ہوتا. تو اب آپ خود اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم لوگ کچھ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں, کوئی لوگوں کو دین سکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں, تو آپ آگئے کوئی 10 اور لوگ سننے کے لیے تیار ہو گئے, کوئی دنیا میں کسی نے بات کر لی, اگر ذمہ داری یہ لگا دی جائے کہ اس پورے شہر کو بیدار کرنا ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قول ثقیل ہے, آسان کام نہیں ہے. ظاہر ہے کہ شہر تو اٹھ کھڑا ہوگا نا, پھر جب آپ شہر کے بڑوں کے دروازوں پر بھی دستک دے دیں گے, آپ ان کے پورے کے پورے نظام کو چیلنج کر دیں گے. نظام سے میری مراد نظام فکر. ظاہر ہے کہ ہر معاشرہ کچھ اپنے مقدمات پر کھڑا ہوتا ہے, تو آپ جب اسے چیلنج کریں گے تو اس کے نتیجے میں رد عمل ہوگا, اور اس میں پیغمبر پر جو گزرتی ہے اس میں یہ بڑے التفات کے, بڑی محبت کے, یعنی غیر معمولی. دیکھیے پیچھے بھی میں نے جو آخر میں نوٹ لکھا ہے اس میں یہی بتایا ہے کہ آپ نے دعوت دے دی, آپ نے پیغام پہنچا دیا, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, آپ پر ان کے ایمان لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, خدا نے آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی, آپ اطمینان رکھیں. یہ التفات, تسلی اور محبت کے مضامین ہیں, لیکن آئے بہت جگہوں کے اوپر ہیں, متعدد مقامات پر آئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے اگر آپ اس کو گننا شروع کریں تو قرآن مجید میں یہ مضمون اتنا زیادہ آیا ہے کہ گویا اس میں ہدایت اور ضلالت کا قانون بھی نمایاں ہوتا ہے, اور پیغمبر کو اپنی دعوت اور اپنے مشن سے کیا محبت تھی, اور آپ کس طرح اپنی جان اس میں لگا رہے تھے, اس کا بھی اظہار ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے, یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے, سو اس سے پیغمبر تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو. اس پر البیان کا نوٹ ہے, آیت کی ابتدا کتاب انزل الیک کے الفاظ سے ہوئی ہے, یہاں بھی مبتدا محذوف ہے, یعنی جس طریقے سے وہاں جملے کا ایک حصہ اومٹ کر دیا ہے, حذف کر دیا ہے, یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. یہ قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت ہے. مدعا یہ ہے کہ تم نے یہ کتاب خدا سے درخواست کر کے اپنے اوپر نہیں اتروائی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ درخواست کی تھی یا اللہ تعالیٰ سے استدعا کی تھی یا کوئی مراقبہ کر کے, کوئی چلہ کاٹ کے یہ چاہا تھا کہ ذمہ داری آپ پر ڈال دی جائے, بلکہ خدا نے اپنے فیصلے سے اور تمہاری کسی خواہش اور تمنا کے بغیر تم پر نازل کی. اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی نبوت کی بحث میں توجہ دلا چکا ہوں کہ پیغمبر کے ہاں اس کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نہیں ملتا, وہ اس کی تیاری نہیں کر رہے ہوتے, اس کی تمنا میں مبتلا نہیں ہوتے, اس کی خواہش لے کر پیدا نہیں ہوتے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور تمہاری کسی خواہش اور تمنا کے بغیر تم پر نازل کی ہے, اس لیے لوگ نہیں مانتے, تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے, سو تمہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے وہ مضمون. یعنی پیغمبر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، مجھے پیغام پہنچانا ہے، لوگ نہیں مان رہے تو کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، میں کوئی کمی تو نہیں کر رہا۔ تو یہ تسلی کا مضمون اس پہلو سے آتا ہے، یعنی پیغمبر کی طرف یہ رخ ہوتا ہے، التفات کا، تسلی کا، محبت کا، اور ان لاخیروں کو تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ سو تمہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے، جس نے اسے نازل کیا ہے وہی اس کی دعوت کو اتمام تک پہنچائے گا، یعنی میں نے نازل کیا ہے، کتاب میں نے اتاری ہے، ذمہ داری میں نے دی ہے، تو چنانچہ اس کو اب اس کے نتائج تک پہنچانا وہ بھی میرا کام ہے۔ وہی اس کی دعوت کو اتمام تک پہنچائے گا اور وہ سب کچھ فراہم کرے گا جو اس دعوت کو اتمام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ جب اللہ کا پیغمبر دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کا اتمام کیا ہے، یہ کہ فیصلہ ہو جائے۔ یہ بیان کیا نا قرآن مجید نے کہ بولے کل امت الرسول، ہم ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجتے رہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو جب بھی ہمارا رسول آ جاتا ہے اس کے بعد قوم کے ایمان لانے والوں اور انکار کرنے والوں کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں ادنا درجے میں کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ تو یہ اتمام ہے، یعنی پیغمبر کی دعوت کا، اللہ کے رسول کی دعوت کا اتمام اللہ کے فیصلے کا ظہور ہے۔ اسی کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر کھڑا کیا گیا تو آگے آپ دیکھیں گے قرآن میں یہ کہا گیا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، یعنی یونس علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے، اس مچھلی والے کی طرح جلدی کوئی فیصلہ نہ کر لینا بلکہ اللہ کے فیصلے کا صبر کے ساتھ انتظار کرنا۔ تو اللہ فیصلہ کرے گا، جس قوم کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے اس کا فیصلہ اللہ کو اسی دنیا میں کرنا ہوتا ہے، یہ اتمام ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ طٰہٰ کی آیت ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ میں ہے، وہاں بھی یہی۔ اگر آپ اب اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ یہ مضمون کہاں کہاں ہے تو ایک بڑی لمبی فہرست بنے گی، لیکن ذہن میں رکھیے کہ میں نے اس کا بارہا حوالہ دیا ہے کسی وقت ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی کے قانون کو بیان کرتے ہوئے، اور یہ کہا ہے کہ یہ متعدد جگہ پر آیا ہے، تو یہ واقعتاً متعدد جگہ پر آیا ہے، اور یہ کوئی عتاب کا مضمون نہیں ہے، یعنی اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر ٹوک دیا گیا ہے یا کسی چیز سے روکا گیا ہے، لیکن کس چیز سے روکا گیا ہے، یعنی دین کی دعوت میں خیر کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روکے گئے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ کسی کوتاہی یا کسی غلطی پر تنبیہ کی گئی ہے، نہیں، جو غیر معمولی انہماک ہے، اپنا کام کرنے میں جو اشتغال ہے، آپ جس طریقے سے اپنی جان اس میں گلا رہے ہیں، اس سے روکا گیا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ شاباش کا جملہ ہے اگر آپ اس کے نتائج کے لحاظ سے دیکھیں۔ تو اس لیے یہ مضمون آپ کو جگہ جگہ ملے گا قرآن مجید میں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکرہ للمومنین، اس لیے نازل کی گئی ہے، یعنی پہلے یہ کہا کہ یہ کتاب جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، ہم نے نازل کی ہے، اس سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ ذمہ داری ہے، پہنچانی ہے، اس کا ابلاغ کرنا ہے، لیکن اس کو مسئلہ نہ بنا لیں آپ، یہ آپ نے کوئی معاملہ اپنے طور پر نہیں کیا، ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اب یہ بتایا کس لیے نازل کی گئی، لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرو اور ایمان والوں کو اس سے یاد دہانی ہو، یعنی یہ کتاب کے نزول کا مقصد بتایا گیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں کیا چیز ہے کہ جب بھی یہ کتاب آئے گی، خدا کا پیغمبر اس کو پیش کرے گا، تو دونوں چیزیں ہوں گی، وہی بشارت اور انذار۔ اہل ایمان کے لیے یہ تذکیر کا ذریعہ بنے گی، اور جن لوگوں کو مخاطب کیا جائے گا وہ کون ہیں، جو منکرین ہیں ان کو خبردار کیا جائے گا، یہ اس کا مقصود ہے۔ پیغمبروں کی دعوت کا مقصود بھی یہی ہے، اس کی اب آگے تفصیل ہوگی، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آگے بات بڑھائیں گے، اور پھر یہ انذار کی عظیم سورہ ہم پڑھیں گے، اس کو اگلی نشست کے لیے رکھیے۔ اس وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔